السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
اور بہجت کا سلام قبول کیجیے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے۔ پاکستان میں انتخابات ہو گئے 2018 کے، جس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں وقت پہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ باہر طور ابھی تو ظاہر ہے کہ بہت نئی بات ہے، بہت ساری چیزیں اگلے پروگرام میں واضح طور پر ہم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور یہ دعا دیتے ہیں کہ جو بھی ملک کی قیادت سنبھالے وہ ملک کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ثابت ہو۔ تو اسی دعا کے ساتھ آئیے چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگہت امان ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات 2018 کی، جو 25 جولائی کو ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں وفاق میں پاکستان تحریک انصاف زیادہ سیٹوں کے ساتھ دیگر جماعتوں سے آگے ہیں اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ تحریک انصاف کے حکومت میں آنے کے بعد ترجیحات کیا ہوں گی اور اس وقت ملک کو کون سے مسائل درپیش ہیں، اور پی ٹی آئی کا منصوبہ اس حوالے سے کیا ہوگا، اس بارے میں جاننے کے لیے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد عمر سے ہمارے نمائندے کی گفتگو ہوئی ہے، جو آپ کو ہم سنوائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے خواتین کے حوالے سے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں، اور ان کو اگر برابر مواقع دیے جائیں تو وہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن اس وقت پاکستانی خواتین کو مختلف شعبوں میں کم نمائندگی دی جاتی ہے، جس کو بڑھانے کے لیے خواتین اپنی آواز بھی اٹھا رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں شریک خواتین کی گفتگو آپ سن سکیں گے۔ پختون ثقافت اور روایات کے متعلق آپ کو ہم پروگرام صدائے جہاں میں وقتاً فوقتاً بتاتے رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم ایک پختون روایت ہی کی بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے حجرہ کی روایت کے حوالے سے، اور پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ہم لے کر آ رہے ہیں شوبز کی چٹپٹی خبروں پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ۔ تو یہ تھا مختصر سا ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے پیش کی جانے والی رپورٹس کا ایک خلاصہ۔ رپورٹس کی تفصیلات کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم چلیں گے واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس۔ ان کی جانب سے آج پیش کی جانے والی رپورٹس کا ہم خلاصہ جانیں گے۔ تو بہجت بتائیے، ہمارے سامعین آج کیا سنیں گے آپ کے وائس آف امریکہ سے؟
جی نگہت، شکریہ۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں ان کے بارے میں مختصراً بتاتے چلیں۔ 25 جولائی کو پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا، اور وہ سب کیا سرائیاں بھی ختم ہو گئیں کہ ممکن ہے انتخابات ہو نہ سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے اداروں کے درمیان اختلافات اور تصادم کی جو شکایات سامنے آ رہی تھیں، ان پر قابو پانے کے لیے نئی منتخب حکومت کو کیا اقدام کرنا ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر انتخابات 2018 سے پہلے سماجی اور سیاسی سطح پر بھی تقسیم نظر آتی رہی۔ انتخاب کی مہم کے دوران اپنائے گئے بیانیے سے اسے اور بھی ہوا ملی۔ اب جبکہ انتخابات ہو چکے، اس تقسیم اور اختلافات کے دور ہونے کی صورت کیا ہو سکتی ہے، ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ افغانستان میں عشروں سے جاری جنگ اور انتہا پسندی کے رجحان نے دور حاضر کے تقاضوں کو روایت اور قدامت پسندی کا لبادہ اڑا رکھا ہے، لیکن اب صورتحال بتدریج بدل رہی ہے اور افغان خواتین معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اب انہوں نے ڈرائیونگ کے شعبے میں بھی آگے آنے کا فیصلہ کیا ہے، ایک رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے۔ پھر امریکہ میں مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ بستے ہیں، اور اسی تنوع کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے صبر و تحمل اور برداشت کا جذبہ بھی نظر آتا ہے۔ امریکہ کے معاشرے میں مسلمان بھی ہر شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی موجودگی تسلیم کرا رہے ہیں، رپورٹ پیش کریں گے، جس میں ریاست مشیگن سے بڑی تعداد میں مسلمان مختلف عہدوں کے لیے کوشاں ہیں۔ اور ایک رپورٹ آخر میں پیش کریں گے، آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث رہے گی، اور یہ ہے لٹل فلاسفرز کے بارے میں۔ یہ لٹل فلاسفرز کون ہیں، تفصیل بیان کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کے بعد جو صورتحال سامنے آئی، اس میں تحریک انصاف کو کافی حد تک برتری حاصل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہوئی، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے فوری طور پر اس کے نتائج کو مسترد کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ بھی شکایت رہی کہ عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا، وہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دوسری کئی جماعتوں نے بھی ووٹوں کی گنتی کے وقت اپنے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالنے اور الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے، لیکن پاکستان الیکشن کمیشن نے ان سارے الزامات الزامات کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کام کرنا چھوڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں دیر گئے سرکاری نتیجے کے اعلان نہیں ہو سکے. سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب نے اس معاملے میں کسی سازش ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض سسٹم کی خرابی ہے اور دنیا بھر میں ریزلٹ تاخیر کا شکار ہوتے چلے آئے ہیں. تو یہ تھی کچھ انتخابات کے بارے میں چیدہ چیدہ باتیں. اب ہم چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک میں، جنہوں نے بات کی ہے اسد عمر سے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں اور اپنے سنجیدہ انداز کی وجہ سے اپنی پہچان رکھتے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بناتی ہے تو اسد عمر کے لیے ایک اہم اور کلیدی منصب کی توقع کی جاتی ہے. تو آئیے نگت سے مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں اسد عمر سے کیے گئے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اس انٹرویو کی. جی نگت،
بہت شکریہ بہجت. ان کی گفتگو بھی ہم سنوائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ہمارے سامعین کو میں یہ یاد دلاتی چلوں کہ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے قومی اسمبلی میں اس وقت سر فہرست ہے دیگر جماعتوں کی نسبت. اور ہمارے سامعین کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات 2018 کے بعد حکومت کے قیام کی صورت میں اپنا 100 روزہ پلان تھا وہ بھی جاری کیا تھا، جس میں 6 کلیدی نکات پر مشتمل انہوں نے لائے عمل کا اعلان کیا تھا، جس میں طرز حکومت کی تبدیلی اولین ترجیح ہوگی، اس کے علاوہ معیشت کی بحالی، زرعی ترقی اور پانی کا تحفظ، سماجی خدمات میں انقلاب اور پاکستان کی قومی سلامتی کی ضمانت وغیرہ شامل تھے. یہ نکات تھے ان کے 100 روزہ پلان کے. اس کے علاوہ انتظامی بنیادوں پر جنوبی پنجاب صوبہ قائم کرنا، فاٹک کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنا، آزاد نیب اور غیر سیاسی پولیس کا قیام، جوڈیشل ریفارمز پروگرام اور بیوروکریسی میں اصلاحات کرنا، غیر سیاسی بھرتیاں یقینی بنانا، سی پیک کو مزید ترقی دینا، باشا ڈیم کے تعمیر میں تیزی لانا اور چوری شدہ دولت کو واپس لانے سمیت 5 برس میں 1 کروڑ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا، 1 ارب درخت لگانا، نجی شعبے کی شراکت سے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر اور غربت کا خاتمہ، یہ سارے اہم اہداف پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے رکھے ہیں. آئندہ 5 سال کی حکومت اور 100 روزہ ٹائم ہوگا اس کے لیے. ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کے بعد ہمارے نمائندے فدا حسین نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر، جن کو عمران خان پہلے ہی وزیر خزانہ بھی نامزد کر چکے ہیں، ان سے گفتگو کی ہے اور ان سے حکومت میں آنے کے بعد وفاق اور کے پی میں ان کی کیا ترجیحات ہوں گی اور اس وقت جو مسائل ہیں ملک کو ان کو کس طرح سے ان سے نمٹا جائے گا، اس بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے. اور ان کا پہلا سوال بھی یہی تھا کہ اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے تو وہ سب سے اہم کام جو ہوں گے حکومت میں آنے کے بعد وہ کیا کریں گے، اس سوال کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے اور ساتھ دیگر سوالات بھی ہمارے نمائندے فدا حسین نے ان سے پوچھے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو اس انٹرویو میں سنواتے ہیں.
کام تو بہت سارے ہیں کرنے کو، اور وہ جو ترجیحات ہیں وہ جو 100-day plan خان صاحب نے ایشو کیا تھا اور ہم لوگوں نے سب پریزنٹ کیا تھا، تو اس کے اندر وہ ترجیحات وہاں پر دی بھی ہیں. ظاہر ہے معیشت ایک بہت بڑی ترجیح ہے، اس حالت ایسی ہے کہ فوری طور پر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں ہم نے دیکھا بھی الیکشن کے اندر کہ جو بیرونی قوتیں ہیں وہ ابھی تک پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے میں کامیاب ہیں، اور ایک لحاظ سے ایسا بھی لگتا ہے کہ باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، اس فرنٹ کے اوپر بھی کام کرنے کی، نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے زیادہ مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو ایک سے زیادہ چیلنجز ہوں گے اور ان سب کے اوپر مل کر کام کرنا پڑے گا.
تو اسد عمر صاحب، یہ بتائیے کہ سابقہ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا تھا وہی بجٹ برقرار رہے گا، کوئی منی بجٹ آئے گا، دوبارہ بجٹ آئے گا، کیا ہوگا سر؟
کو ٹیکنیکلی بجٹ کہا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا تو وہ تو اور بات ہے، بٹ ظاہر ہے بجٹ جو ہے وہ ایک کوئی اکاؤنٹنگ کی ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ حکومت کی سیاسی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے، اور ظاہر ہے جو پچھلی حکومت تھی ان کی جو ترجیحات تھی اور جو ہماری ترجیحات ہے اس میں بہت فرق ہے، تو اس لیے رد و بدل تو فیصلوں میں ضرور ہوگا. وہ ٹیکنیکلی اس کو آپ بجٹ کہیں گے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا.
اسلام آباد میں جو وفاقی جو تعلیمی اداروں کے ملازمین احتجاج کرتے رہے پچھلے 5 سال، کئی دفعہ آپ نے بھی ان کے ساتھ شرکت کر کے اظہار ہمدردی کرتے رہے، تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہوگی سر؟
وہ تو جی ایک تو ہمارا جو قائمہ کمیٹی کے اندر فیصلہ تھا جو ڈاکیومینٹڈ ہے وہ، اور جس کے اوپر اگریمنٹ بھی ہوا تھا اور اسی بنیاد کے اوپر دھرنا بھی اٹھایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ 1 man 1 post کا جو فارمولا تھا حسیب اطہر صاحب کی کمیٹی کا ریکمینڈ کیا ہوا، اسی کی بنیاد کے اوپر ڈیسیشن کیا جائے، یعنی جو لوگ کام کر رہے ہیں پہلے سے ان کا ٹیسٹ لیا جائے، اگر وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو ان کو ریگولر کر دیا جائے، اور اگر وہ سینٹ پہ نہیں اترتے ہیں تو پھر وہ جاب نہیں ملے گی. لیکن میں نے اس کے بعد سنا ہے کہ شاید کوئی ریسنٹلی کوئی ہائی کورٹ کا ڈیسیشن آیا ہے ان کے حق میں کہ ان کو ریگولر کر دیا جائے. اس کا مجھے یہ میں نے سنا ہے, اس کو میں نے دیکھا نہیں ہے. اگر ہائی کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ ہے تو ظاہر اس کو ریویزٹ کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارا جو فیصلہ تھا جس کے اوپر ان کے ساتھ ان کے جو ریپرزینٹیٹو تھے ان کے ساتھ اتفاق رائے بھی ہو گیا تھا, وہ یہی ون مین ون پوسٹ والا فارمولا تھا.
تو اسد عمر صاحب, آپ سے زیادہ اسلام آباد کی حال کون جانتا ہے کہ یہاں پہ ہاسپٹلز کی تعداد کم ہیں, ہاسپٹلز میں بیڈ کم ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب اس حوالے سے کام شروع ہو جائے گا؟
سر یہ جو پچھلا مطلب اس بجٹ کے اندر جو ترقیاتی بجٹ فائنل ہوا ہے نا, وہ جب کابینہ کی قائمہ کمیٹی کے اندر آیا تھا تو اس کے اندر راولپنڈی کے لیے ایک سرکاری ہسپتال کے لیے بجٹ پروپوز کیا گیا تھا. تو میرا اس پہ ریئیکشن یہ تھا کہ جی وہ تو پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے, اسلام آباد براہ راست ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی, جو یہ تو اسلام آباد میں بننا چاہیے ہاسپٹل. یعنی اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی آپ پنڈی میں بھی رکھ لیں لیکن اسلام آباد کے لیے بھی ہاسپٹل انکلوڈ کریں. تو وہ اس وقت تو قائمہ کمیٹی کی لیول پہ ہو گیا تھا لیکن فائنل جب بجٹ بنا تو وہ نہیں تھا اس کے اندر. لیکن 40 سال سے کوئی نیا بڑا ہسپتال نہیں بنا ہے سرکاری اسلام آباد کے اندر, ایک ایک بیڈ کے اوپر 3-3 لوگ بیٹھے ہوئے, ایمرجنسی میں جائیں لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ تو بالکل پرائیورٹی پروجیکٹ ہونا چاہیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کیا جائے گا. ایک نیا بڑا ہسپتال بنانے کی ضرورت ہے اور پیمس کی بھی اپ گریڈ کی ضرورت ہے.
تو یہ کچی آبادیوں والا مسئلہ, اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے حل کریں گے؟
دیکھیں صرف کچی آبادی کا مسئلہ نہیں ہے, اسلام آباد کے اندر ایک پچھلے کوئی 20-30 سال سے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام آباد چلاتے ہیں وہ کئی جگہ پر کچی بستیوں میں بس رہے ہیں. اگر وہ یہاں پر اسلام آباد میں رہتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی ڈاکہ ڈالنے تو نہیں آئے ہوئے نا, وہ اسلام آباد کی کوئی ضرورت ہے جس کو وہ پوری کرتے ہیں. تو ان کی رہائش جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے وہ ہماری ہاؤسنگ پالیسی جس کے اوپر بھی بڑی تنقید کی گئی کہ یہ کیوں لوگوں کو چھت دینا چاہتے ہیں, بڑی الیکشن کے درمیان بحث ہوئی. آپ نے جو لوگ بھی اسلام آباد میں کام کرتے ہیں ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست کرنا ہے, ضروری نہیں حکومت خود کرے, لیکن ایسے پالیسیز لا کر ایسے انسینٹیو تو دینے کہ ہر انکم لیول کے اوپر ہر معاشی طبقے کے لیے اپنے سر پہ ایک چھت ہو, چاہے وہ کرائے پہ ہو یا اس کی ملکیت کے اندر ہو.
وفاقی دارالحکومت کے اندر پانی کا مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیسے حل کریں گے سر؟
سر سب سے پہلی ہماری یہ تو میں تقریر مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ بار بار ہم یہ بات کرتے, کنونشن سینٹر میں ہمارا ورکرز کنونشن ہوا تھا, وہاں میں نے عمران خان صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے اعلان کروایا تھا کہ پہلا میگا پروجیکٹ جو اسلام آباد کے لیے وزیر اعظم عمران خان منظور کریں گے وہ 100 ملین گیلن یعنی 10 کروڑ گیلن یومیہ پانی کی اسکیم ہے. اس وقت ارجنسی کے لحاظ سے دیکھیں تو پانی سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں اسلام آباد کا, اور یہ کچھ ایریاز کے اندر آپ کو امیجیٹ ریلیف کے لیے ٹیوب ویل وغیرہ بھی لگوانے پڑیں گے. جو واٹر ٹینکر خراب پڑے ہوئے, ان کی پمپنگ مشینز بار بار خراب ہوتی ہیں, اور کچھ ٹیوب ویلز خراب پڑے ہوئے وہ اس کو امیجیٹلی ٹھیک بھی کرنے کی ضرورت ہے, ٹیوب ویلز ایڈ بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جتنا اسلام آباد کو پانی چاہیے اس سے ایک تہائی مل رہا ہے. اگر یہ انڈر گراؤنڈ واٹر سے ٹیوب ویل ڈال ڈال کے نکالتے رہے تو ہم تو خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. سو وہ امیجیٹ ریلیف کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو ہے یہ بڑی اسکیم جو کہ مشترکہ مفادات کی کاؤنسل سے آتے 3 یا 4 سال پہلے اس کی منظوری ہو چکی ہے, تو قانونی اب اس میں کوئی بندش نہیں ہے, صرف بجٹ اس کو دینا ہے اور اس پہ کام شروع کرانا ہے. جیسے میں نے کہا یہ پہلا میگا پروجیکٹ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ جو اسلام آباد کے لیے شروع ہوگا عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد.
اسد عمر صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ میٹروپولیٹن جو اسلام آباد کی جو مقامی حکومت ہے اس کو پچھلے دور میں بھی شکایت رہی کہ ان کو مکمل اختیارات نہیں ملے, تو اس حوالے سے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام کتنے عرصے میں ہوگا؟
سر اب تو کام کر چکے ہیں, میرا تو اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل اسمبلی کے اندر پیش ہو چکا ہے, قائمہ کمیٹی سے منظور ہو چکا ہے, وہ اسپیکر صاحب نے ووٹنگ کے لیے نہیں لگایا. ہمارا سارا قانونی کام تیار ہے, ووٹ کرا کے صرف اس کو پاس کرانا ہے اور با اختیار کرنا ہے, اور میئر کو بھی سارا گھنٹہ گھر نہیں بنانا ہے, یونین کاؤنسل کی سطح تک اختیار لے کے جانا ہے. کیونکہ ہمیں اس نظام کو استعمال نہیں کرنا ہے اس سے کوئی جائیدادیں بنانے کے لیے, ٹاور کھڑے کرنے کے لیے, تو ہم چاہتے ہیں کہ مرکوز ہونے کے بجائے اختیارات جو ہیں بالکل نچلی سطح تک جائیں.
پا پاکستان میں انتخابات ہو گئے، اب اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت تشکیل ہوگی اس کے سامنے متعدد چیلنجوں میں سے ایک یہ ہے کہ مختلف اداروں کے درمیان بڑی محاذرائی اور سماجی اور سیاسی سطح پر پیدا ہونے والی تقسیم کی باتیں کی جاتی رہی ہیں، اس پر قابو پانے کا معاملہ کلیدی حیثیت رکھے گا۔ ماہرین اور تجزیہ کار اسے ایک بڑے مسئلے پر قابو پانے کے لیے کیا تجویزیں دے رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت تشکیل ہوگی اس کو متعدد مسائل اور چیلنجوں کا سامنا ہوگا۔ معیشت اور بے روزگاری جیسے کلیدی مسائل کو اگر ایک طرف رکھ بھی دیا جائے تو اداروں کے درمیان محاذرائی کا معاملہ بھی ایک بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آئے گا۔ انتخابات سے پہلے اداروں کے درمیان تصادم، فوج اور عدلیہ کے وسیع تر اختیارات کے بارے میں سوال بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ سیاسی اور سماجی سطح پر تقسیم کے عوامل مختلف انداز میں سامنے آئے ہیں۔ آئیے ماہرین کی آراء پر مبنی جائزہ لیتے ہیں کہ انتخابات کے بعد تشکیل پانے والی حکومت کے سامنے ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا لائے عمل درکار ہوگا۔ شمع جنیجو انسٹیٹیوشنل ہائرارکی اور حکومتی نظم و نسق کے بارے میں ڈاکٹریٹ کے مقالے کی تحقیق کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تشکیل دے، ضروری بات یہ ہوگی کہ ان کو آئینی تقاضوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور اداروں کے مقام اور حیثیت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔
نئی حکومت سے ہم توقعات رکھ سکتے ہیں چاہے جو بھی ہے کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل ہائرارکی کا خیال رکھنا پڑے گا، اس پر سیویلین سپریمیسی ہوگی جو بھی نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی۔ وہ کتنی سنسیئر ہے اپنے ان گولز کو اچیو کرنے میں، اور دوسرا یہ کہ پارلیامنٹ کی سپریمیسی کو کس طرح سے وہ اپ ہیلڈ کرتے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشن تو ہمیں بالکل ایک واضح گائیڈ لائن دیتا ہے، کوئی بھی ویگ یا اوور لیپنگ نہیں ہے، بیلنس ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ہم جو پاور اسٹرکچر کو جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو میڈیا کا آتا ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے، ہمیں ایون پالیٹیشنز کا آتا ہے، جوڈیشری کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے انسٹیٹیوشن پر جب وہ کراس کرتے ہیں اپنی لمٹس، اس چیک اینڈ بیلنس کیا ہے وہ نظر نہیں آتا۔
تجزیہ کار مشرف زیدی کہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان، خاص طور پر سول اور فوج کے اداروں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے ہر سطح پر رابطہ کاری کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔
سویلین حکومت کے جو اہم لوگ ہیں اور اہم افسران ہیں ان کے درمیان، اور جو فوج کے درمیان، جو فوج میں اہم عہدوں پر فائز ہیں ان لوگوں کے درمیان فارمل انٹریکشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ صرف یہ کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک دوسرے سے ایون اگر ہر ہفتے مل رہے ہوں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ جو وزیر ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا اہم افسران کے ساتھ، اور جو وزیر سے بھی نچلے سطح پہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو دیگر فوج کے جو اہم افسران ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھانی ہوگی۔ دونوں جو اداروں میں جو تضادات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو جو ادارتی ایک دوسرے کے درمیان کشمکش رہی ہے وہ کسی طرح چلتی رہے گی، اس میں کوئی بہتری نہیں ہوگی۔
واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی پالیسی کی ماہر ایمان ملک کا کہنا ہے کہ سماجی، طبقاتی اور مذہبی بنیادوں پر اپنے سیاسی بیانیوں کو آگے بڑھانے کے رجحان پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ نئی آنے والی حکومت کو خصوصاً انتہا پسند جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی انتخابات میں شرکت کے اثرات کو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی دانش مندی سے نمٹنے کی ضرورت ہوگی۔
اس الیکشن کے اندر فرق یہ ہے 2018 میں کہ اب وہ گروپس جو ہیں یا وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ آگے آئے ہیں جن کا براہ راست ملٹنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ تعلق ہے، یا وہ ان کے ممبرز رہے ہیں یا ان کے ممبرز ہیں، یا وہ بینڈ آؤٹفٹس ہیں، یا وہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ جب آپ نے مذہب کو اور ریلیجس ایکسٹریمزم کو اتنا زیادہ مینس کر دیا ہے تو آپ کے جو ریجن کے اندر ایشوز ہیں اور آپ کے جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، جو آپ کے ریلیشنز ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹرین ہو جائیں گے اور آنے والی حکومت کے لیے جو ہے وہ زیادہ ایڈ اپ کریں گے مسائل کو۔
سوشل سائنٹسٹ اور کالم نگار عاصم الا بخش کے نزدیک سماجی سطح پر سامنے آنے والی تقسیم پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آنے والی حکومت کو ابتدائی چند ماہ میں مثبت فیصلے کرتے ہوئے اپنے لیے راہ متعین کرنے کی ضرورت ہوگی۔
اس وقت جو صورتحال ہے اگر ہم اس کو ہائپوتھیٹیکلی دیکھیں کہ اگر تین پارٹیز کی سرگاہی میں اگر گورنمنٹ بنتی ہے مختلف، تو وہ تین مختلف سیناریوز نظر آئیں گے۔ مثلا اگر مسلم لیگ نون خود گورنمنٹ بناتی ہے یا کوالیشن کی میجر پارٹنر ہوتی ہے تو اس کا تعلقات بہت ٹینٹیٹیو رہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور دیگر اداروں سے بھی، اور بہت آہستہ اور سلو پروسیس ہوگا۔ دوسری طرف اگر تحریک انصاف خود یا اپنے میجر کوالیشن پارٹنر گورنمنٹ بناتی ہے उसके पास एक विंडो मौजूद होगी कुछ बोल फैसले करने की, क्योंकि जाहिर है ऊपर दफा इतवार में आ रही है, लोगों का उम्मीदें भी वाबस्ता है। और फिर जो जब ऐसी जो गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ अचानक कभी भी इंस्टीट्यूशनल राइवलरी क्रिएट नहीं होती, उसके पास 5-6 माह की विंडो होती है जिसमें वो अगर अच्छे फैसले करे तो वो मुस्तकबिल के लिए अपने आप को बेहतर तौर पर उस्तवार कर सकती है, बड़े फैसले भी करने के लिए और डिलीवर करने।
बैसे जिलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے لے کر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کا پروگرام صدائے جہاں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہم آپ سے بات کر رہے تھے پاکستان میں ہونے والے انتخابات 2018 کی، تو اسی سلسلے میں ایک اور رپورٹ ہم نے تیار کی ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا، کیا پاکستان میں الیکشن کے بعد، یعنی الیکشن سے پہلے جو تلخیاں ہوتی ہیں، جو نفرت آتی ہے سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، ایک دوسرے کے خلاف سخت اور تند و تیز بیانات دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی پارٹی کے خلاف بات کی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں کافی بعض اوقات آپ کے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچی ہوتی ہے، کچھ لوگ انفرادی سطح پر بھی برا محسوس کرتے ہیں، تو کیا یہ ساری تلخی اور نفرت ختم ہو سکے گی؟ یاسمین جمیل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
کیا پاکستان میں الیکشن کے بعد تلخیوں اور نفرت کی دھول بیٹھ جائے گی؟ سن 2013 کے انتخابات کے بعد الزامات کی دوڑ کسی ایک سیاسی پارٹی یا گروپ تک محدود نہ رہی، اور ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق نفرت اور تلخی پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ 5 سال کے بعد آج یہ صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ یہ لڑائی پارٹیوں سے ہوتی ہوئی شہروں اور قصبوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی گلی محلوں سے گزرتی ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ کوئی کسی پر اعتبار نہیں کر رہا، چاہے کوئی فرد ہو، گروپ ہو یا ادارہ، ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ انتخابات کے موقع پر تلخیاں اور جھگڑے تو ہوتے رہے ہیں، لیکن اس بار جو فضا تیار ہوئی ہے اس کی نظیر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ کیا الیکشن کے بعد تلخیوں اور نفرت کی دھول بیٹھ جائے گی؟ یہ سوال جب ہم نے پوچھا عرب نیوز سے وابستہ اور کراچی پریس کلب کے جوائنٹ سیکرٹری اور تجزیہ کار نعمت خان سے تو انہوں نے کہا،
میرا نہیں خیال کہ یہ جو لفاظی ہے اور جو نفرت اور وہ پھیلی ہے وہ کچھ زیادہ دیر تک قائم رہے گی۔ پاکستان میں ہمیشہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات کا سلسلہ وہ جاری رہتا ہے، اور اس طرح کی ایک ماحول بن جاتا ہے ایک مخالفت کا جو الیکشن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تیسری دنیا کی تقریباً تمام ممالک میں ہوتا ہے۔ اس سال جو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین ہے اور ان کی طرف سے ایسی یہ زبان استعمال کی گئی، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں ایسی گفتگو اور ایسا کچھ انداز انہوں نے متعارف کرایا جو نقصان دہ ہے، لیکن ایک دفعہ جب الیکشن ہو جائیں گے اور حکومت آ جائے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا ماحول پھر نہیں رہے گا، اور یہ جتنی زیادہ تر جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ قابل اعتراض زبان کا استعمال ہے وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھا، اگر وہ حکومت بنا لیتی ہے تحریک انصاف تو اس کے بعد یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا ماحول نہیں رہے گا۔ لیکن میں نے جس طرح کہا کہ الیکشن سے ریلیٹڈ جو گفتگو ہوتی ہے وہ عموماً الیکشن تک ہی محدود ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر یہ وہ کئی دو بھائی یہ وہ دو مختلف سیاسی جماعتوں کو یہ وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور الزامات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن یہ پاکستان کا کلچر ہے کہ ایک دفعہ جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر ایک یہ ایک نارمل ماحول میں یہ لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔
سٹینفرڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا کی ریسرچر مشال ملک کو اس حوالے سے کچھ زیادہ توقعات نہیں تھی، ان کا کہنا تھا،
مجھے نہیں لگتا بیٹھے گی، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ایک اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے جہاں پارٹیزان شپ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے زیادہ ہوں گی، لوگ بہت اپنے کیمپ کی طرف ہیں، بہت زیادہ ہیں۔
بلوچستان عوامی پارٹی کی فاؤنڈنگ رکن کیپٹن ڈاکٹر رقیہ سعید ہاشمی نے، جو بلوچستان اسمبلی کی 3 بار رکن رہ چکی ہیں، ہمارے سوال کا جواب یوں دیا،
بی بی یہ تو بہت بڑا آپ کا ایک ایسا سوال ہے جس کا میں ذاتی طور پہ جواب دے شاید نہ دے سکوں، مگر
کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, 3 مرتبہ روشن اسمبلی کی ممبر رہی ہوں, منسٹر رہی ہوں, فائنانس منسٹر رہی ہوں, ابھی میں نے بجٹ میں نے پیش کیا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے بلوچستان میں ایک ایسی پارٹی کی بنیاد رکھی ہے کہ جو بلوچستان میں الیکشن کے بعد ان نفرتوں کا خاتمہ کرے گی اور محبت اور بھائی چارے کو پروان چڑھائے گی. کیونکہ اس بلوچستان عوامی پارٹی میں ان قومی نظریاتی لوگوں نے شمول اختیار کیا ہے کہ جو نفرتوں سے بالاتر ہو کر آئندہ آنے والے دنوں میں اس پرچم تلے اپنے تمام اختلافات کو دور کرے گی. باقی پورے پاکستان تھا, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں. ہاں میں دعاگو ہوں کہ جس طرح کی بلوچستان عوامی پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے ان نفرتوں کو, ان رنجشوں کو, ان چیزوں کو دور رکھے گی, میں دعا ہوں کہ اسلام آباد لیول کی پارٹیاں بھی اپنے منشور میں اس چیز کا حصہ بنائیں کہ الیکشن کے بعد وہ اپنی نفرت, اپنی تنگ نظری کو وسعت دیں اور بڑے پیمانے میں پاکستان کی ایک خود اعتماد بھی پر ان کا اعتبار کریں.
یہ تھی یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو اس وقت ہم پاکستانی کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں اب خواتین کے حقوق کے لیے بڑی مضبوط آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. ملازمتوں کے کوٹے کی بات کریں تو ایک سوال اور بھی سامنے آتا ہے کہ خواتین میں شرف خواندگی کو فروغ دینا بھی بہت ضروری ہے. پھر زندگی کے ہر شعبے میں ان کو نمائندگی دینا ضروری ہے, ان کی شرکت کو یقینی بنانا ضروری ہے, اور معاشرے میں خواتین کے لیے عملی زندگی میں کچھ مختلف پیشوں کا ہم تعین کر دیتے ہیں, اس رجحان پر نظر ثانی کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہی جو ایک اسٹیریو ٹائپ سوچ ہوتی ہے, اس سے ہٹ کر مین اسٹریم ایک معاشرہ جو ہے, معاشرے کا جو مرکزی دھارا ہے, اس میں خواتین کی شرکت اہم ہے. نگہت ہمیں ایک سیمینار میں لے جا رہی ہیں, آئیے انہیں سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اس بارے میں, جو رپورٹ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. اگر ہم پاکستان کی بات کریں بہجت, تو یہاں پر خواتین اپنے حقوق کے لیے ابھی متحد ہیں اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں آگے بھی بڑھ رہی ہیں, لیکن یہ کامیابی ابھی مکمل نہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں ابھی خواتین کے معاملے میں تفریق پائی جاتی ہے. آئین کے آرٹیکل 25 میں مساوی حقوق کی بات تو کی گئی ہے, لیکن ملازمتوں میں مساوات نہیں ہے. خواتین کارکنوں کو کم تنخواہیں دی جاتی ہیں, مردوں کے مقابلے میں کام زیادہ لیا جاتا ہے. عدلیہ اور سروسز میں بھی خواتین کا حصہ بہت ہی کم ہے, خصوصاً بہت کم خواتین اعلی عدلیہ تک پہنچ پاتی ہیں. پاکستان کے خواتین باصلاحیت, محنتی اور تعلیم یافتہ ہیں. خواتین نے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا ہے. سابقہ پنجاب حکومت کی بات کی جائے تو انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرکاری ملازمتوں میں خواتین کا کوٹا 5 سے بڑھا کر 15% کر دیا. عمر کی حد میں بھی مزید 3 سال کی رعایت دی گئی تھی, لیکن یہ اقدامات کافی نہیں کیونکہ اس بارے میں ملک کے دیگر صوبوں میں بھی خواتین کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم گلوبل اکنامک فورم کے اس کا جائزہ لیں تو اس کے مطابق معاشی سرگرمیوں میں خواتین کے لحاظ سے پاکستان جو ہے 135 ممالک میں 134ویں نمبر پر ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی خواتین کو معاشی لحاظ سے بااختیار بنانے میں ہم ابھی بہت ہی پیچھے ہیں. اسی لیے خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں, اور اس بارے میں گزشتہ دنوں مختلف شعبے ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے ایک پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا اور خواتین کے جاب کوٹا کے حوالے سے گفتگو کی. اس کانفرنس میں شریک چند خواتین سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے بات کی ہے اور ان سے پوچھا کہ وہ اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں, ان کا کیا کہنا تھا. اس رپورٹ میں آئیے سنتے ہیں.
محکمہ ادارہ شماریات کی حالیہ مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خواتین کی آبادی 48% سے زیادہ ہے. تاہم خواتین کو ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ انہیں مردوں کے مقابلے میں ملازمت کے کم ہی مواقع دستیاب ہیں. پاکستان کے مختلف سرکاری محکموں میں خواتین کے لیے ملازمت کا جو کوٹا مقرر ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں ہے, جس میں اضافے کا مطالبہ کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے ایک غیر سرکاری تنظیم پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے عہدیداروں نے انسانی حقوق کے کارکنوں کے ہمراہ اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کیا. پریس کانفرنس کے بعد ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر رومانہ بشیر کا کہنا تھا,
کوٹا کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بہت سارے سوال ابھی باقی ہیں, اور اس کے لیے خواتین کو خود آواز اٹھانی چاہیے جب وہ یہ دیکھیں کہ کہیں ان کا حق ہے کوٹا کی سیٹ پر اور ان کے ساتھ کوئی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی ادارے میں ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے، وہ آواز اٹھائیں۔ اور کسی حد تک اب خواتین نے بولنا شروع کر بھی دیا، اور اپنی پارٹیز کے اندر بھی آپ کو اٹھتی ہوئی آوازیں نظر آئی ہیں خواتین کی، تو میرا خیال ہے کہ معاشرے جو ہی آگے بڑھا کرتے ہیں، اور خواتین نے اب اتنا تو سیکھا ہے کہ اپنی سپیس کیسے لینی ہے، ملے نہ ملے پر اس کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ میرا خیال ہے یہ اٹھتی ہوئی آوازیں جو ہیں، یہ لیڈرشپ کو غیر جانبدار ہونے کی طرف جو ہے یہ پش کر رہی ہیں، اور غیر جانبداری جو ہے یہ انکریز ہوگی۔
انسانی حقوق کے کارکن فاطمہ عاطف کے مطابق، خواتین کے لیے ملازمت کے کوٹے کو اس کی روح کے مطابق پر نہیں کیا جاتا ہے۔
اس کوٹے کو میننگ فل بنا جائے، ایک تو یہ کہ اس میں خواتین کی ریپریزنٹیشن اور خواتین کا جو نمبر ہے اس کو دیکھا جائے، دوسری بات یہ کہ جو ڈائیورسٹی ود ان دا ڈائیورسٹی ہوتی ہے کہ صرف خواتین کو نہیں بلکہ یہ دیکھا جائے کہ مائنورٹیز کی خواتین اس میں بالخصوص شامل ہو۔ علاوہ ازیں دی موسٹ امپورٹنٹلی جو ٹرانسجینڈر وومن ہیں ان کو اس کوٹے کے اندر ریپریزنٹیشن دی جائے، اور اس ریپریزنٹیشن کو نہ صرف دی جائے بلکہ اس کو میننگ فل بنایا جائے۔
ایک اور سماجی کارکن سہرش حالیہ انتخابات کو ملازمت میں خواتین کوٹے پر عمل درآمد کے حوالے سے مشاہدہ کرنے کا اہم موقع قرار دیتی ہیں۔
ابھی ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک خواتین آگے آ رہی ہیں، کس حد تک خواتین اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے لیے ابھی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ یہ جو جنرل الیکشنز آئے ہیں اس میں ہم لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ کتنی نمبر اور کتنی پرسنٹیج جو ہے اس میں خواتین جو ہیں وہ الیکٹ ہوئی ہیں، کیونکہ یہ صرف کوٹا کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا، خواتین کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کتنی موٹیویٹیڈ ہیں وہ کہ وہ آگے آئیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اور چیلنجز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم ڈیسائڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹائم کہ کتنی پرسنٹیج اور ہونی چاہیے۔
سماجی کارکن قدسیہ کہتی ہیں کہ خواتین کے لیے تعلیم اور صحت کے شعبوں کے علاوہ دوسرے شعبوں میں بھی ملازمت کا کوٹا مختص کرنے کی ضرورت ہے۔
اوور آل تو جی کوئی بہت ساری جگہوں پہ ابھی تک کوئی کوٹا ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو بہت ہی منیمم ہے۔ ہمارے یہاں خواتین کے لیے صرف کوٹا مختص کر دینا ہی کافی نہیں ہے، آپ نے کس شعبے میں کیا کوٹا رکھا ہے یہ بھی معنی رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے سوچا کہ سارے ٹیچرز خواتین بھرتی کر لیں گے اور کوٹا کمپلیٹ کر لیں گے، اور باقی جو سرکاری بیوروکریٹک اور دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر خواتین کو آپ چانس نہیں دیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ میننگ فل تو نہ ہوا۔ وہ تو ہم اسٹیریوٹائپس کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیچر اور ڈاکٹر تو ویسے ہی ہمارے یہاں کلچر ہے کہ خواتین کو سوچا جاتا ہے کہ بہو بیٹیاں ٹیچر یا ڈاکٹر بنے، تو یہ ہم تو کلچرل بیریئرز کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اور خواتین کے لیے زیادہ اسپیسز کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ 15% کوٹا بھی میننگ فل ہے یا نہیں۔ اگر 100% بھی ہو جائے اور میننگ فل نہ ہو، اور وہ کہیں کہ 100% ہم نے اسکولس اور کالجز میں سے خواتین ٹیچرس کو لے کر فل کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ میننگ فل نہ ہو۔
پریس کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ جب تک تمام شعبوں میں خواتین کو مناسب نمائندگی نہیں دی جاتی تب تک ملک میں خوشحالی آنا ممکن نہیں۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، تو آئیے وہاں سے اب نکلتے ہیں اور آپ کو امریکہ میں لاتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں برسر اقتدار پارٹی ریپبلکن پارٹی ہے، اور امریکہ میں مقیم مسلمان بڑی تعداد میں ان قومی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کا مقصد امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کنٹرول کو قائم کرنا ہے۔ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریاست مشیگن کے گورنر کے عہدے کے امیدوار سمیت 90 سے زائد عہدوں کے لیے مسلمان امیدوار بھی میدان میں ہیں، جن کی اکثریت ڈیموکریٹک پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخاب لڑ رہی ہے، جبکہ بعض رہنماؤں کا خیال ہے کہ مسلمان امریکیوں کو کسی ایک پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداریاں نبھانے کی بجائے دونوں سیاسی جماعتوں میں اپنی نمائندگی حاصل کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا ہے، اسفر امام نے اپنی رپورٹ میں، آئیے آپ کے لیے پیش کریں۔
امریکی مسلمان پہلی بار اس بڑی تعداد میں قومی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تاہم مسلم فار ٹرمپ کے سربراہ معروف ریپبلکن رہنما ساجد تارر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ریپبلکن پارٹی میں بھی جگہ بنانا چاہیے۔
اس دفعہ مڈ ٹرم الیکشنز میں یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ 90 سے زیادہ مسلمان الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں مڈ ٹرم میں ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیوی رہیں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا کافی مینڈیٹ ڈلیور کیا ہے، اور پاکستانی اور بالخصوص پاکستانیوں کو اب سوچنا چاہیے، سارے ایک سائڈ پہ نہ جائیں، ریپبلکن پارٹی کو بھی چانس دیں، دیکھیں ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی سپورٹ کریں، لیکن میک شور کریں کہ وہ اس جمہوریت کے سفر میں حصہ لیں اور اپنی پریزنس کو فیل کرائیں۔
اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے مرکزی رہنما سینٹر فار پیس کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری بھی انہی خیالات کے حامی ہیں۔
عام طور پہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ امیگرنٹ مسلمان خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں پاکستان کے, وہ ریپبلکن پارٹی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تاریخی طور پہ جب مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں اس طرح کی پیغامات دیے تو اس کا ایک فطری نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کی, خاص طور پہ امیگرینٹ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت وہ شفٹ کر گئی ریپبلکن پارٹی سے ڈیموکریٹک پارٹی پر. لیکن مسلمانوں میں یہ شعور ضرور ہے کہ سارے انڈے جو ہیں وہ ایک ہی باسکٹ میں نہیں ہونے چاہیے, تو لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا کہ وہ اور بیلنس ہوں. چونکہ جو مزیدار بات یہ ہے پولیٹیکلی, آپ مسلمانوں کو کسی ایک ہول میں فکس نہیں کر سکتے, ایک باکس میں نہیں کر سکتے. کیونکہ مسلمان اگر جب ویلیوز کی بات ہو, خاندانی نظام کی بات ہو, معاشرتی نظام کی بات ہو, تو وہ ان کے زیادہ تر ویلیوز ریپبلکن پارٹی کی ویلیوز کے ساتھ ملتے ہیں.
امریکہ بھر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں حصہ لینے والے مسلمان امریکی زیادہ تر ریاستی اسمبلی کی رکنیت کے امیدوار ہیں, اور وہ اپنی پارٹی کا پرائمری پہلے ہی جیت چکے ہیں. جبکہ عرب نژاد عبدل السید وہ پہلے امریکی مسلمان ہیں جو ریاست مشیگن سے گورنر کے عہدے کے لیے میدان میں ہیں, اور وہ ان 13 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جو اس بار ریاست مشیگن سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. اس ریاست میں بڑی تعداد میں عرب نژاد امریکی آباد ہیں. اگر کرشماتی شخصیت کے مالک نوجوان السید اپنی صلاحیت منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک خوشگوار سیاسی تبدیلی کے مترادف ہوگا. السید کہتے ہیں,
My graduated college, Bill Clinton asked me why I was going to med school. And he asked me if I'd ever consider running for office. And at that point, I thought that was off limits.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کالج سے گریجویشن کیا تو بل کلنٹن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ میڈیکل کالج میں کیوں داخلہ لے رہے ہیں, اور کیا وہ کبھی کسی عہدے کے لیے انتخاب لڑنا چاہیں گے. اس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ کام میرے بساط سے باہر ہے. اگر دیکھا جائے تو واقعی اس وقت یہ ان کی بساط سے باہر تھا, کیونکہ حال ہی میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد دیگر مسلمانوں کی طرح انہیں بھی تعصب کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب وہ خود کو اس کا اہل سمجھتے ہیں, اور ممکن ہے کہ ملک کے پہلے مسلمان امریکی گورنر بن جائیں. اسامہ سبلانی کا تعلق مشیگن کے شہر ڈیربون سے ہے جہاں وہ عرب امریکی نیوز شائع کرتے ہیں. ان کے بقول گزشتہ 10 برسوں میں عرب نژاد امریکیوں کے لیے حالات میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. ان کا کہنا ہے,
When John Kennedy ran, you know, everybody thought this is the first Catholic that would he make it to the White House, and he did. When Barack Hussein Obama ran, they said this is the first African American, would he make it? Are the African Americans enough?
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جان کینیڈی نے انتخاب لڑا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ پہلے کیتھولک ہیں, کیا وہ وائٹ ہاؤس جا سکیں گے؟ لیکن انہوں نے کر دکھایا. جب براک اوباما نے انتخاب لڑا تو لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے افریقی امریکن ہیں, کیا وہ جیت سکیں گے؟ کیا یہاں اتنے افریقی امریکن ووٹ ہیں جو انہیں منتخب کرا سکیں؟ نہیں, لیکن انہوں نے کر دکھایا. ہاں, دو بار. اس لیے مسلمان امریکی کے لیے بھی موقع موجود ہے کہ وہ گورنرشپ حاصل کر سکے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو کچھ دیگر رپورٹس بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. پروگرام صدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2018 کا سال خواتین کے لیے اپنے حقوق کے حصول کی کوششوں کا سال معلوم ہوتا ہے. سعودی عرب میں جیسے ایک بڑے انقلاب نے جنم لیا, خواتین کو کار چلانے کی اجازت دے دی گئی, جہاں عشروں سے خواتین گاڑی چلانے کے لیے اپنے حق کا مطالبہ کرتی آ رہی تھیں. اب ایسی ہی کچھ صورتحال افغانستان میں نظر آ رہی ہے, جہاں اس نوعیت کی کوئی پابندی تھی تو نہیں, لیکن روایت اور قدامت پسندی کے حوالے سے خواتین کی ڈرائیونگ کرنے کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب شمالی شہر مزار شریف میں خواتین ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. خواتین کے حقوق کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کا گاڑی چلانا ایک بڑی پیش رفت ہے. تو آئیے تفصیل سنتے ہیں ایک رپورٹ میں جسے گل رخ نے تیار کیا ہے.
افغانستان کے شمال میں واقع شہر مزار شریف میں درجنوں کی تعداد میں خواتین ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے. انہوں نے معاشرے کی ان فرسودہ روایات کو توڑا جو انہیں ڈرائیور لائسنس لینے سے روکتی تھی. خواتین کے حقوق کی علم برداروں کا کہنا ہے کہ افغان خواتین اگر بھرپور طور سے خود مختار اور آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو انہیں لازماً ڈرائیونگ سیکھنی چاہیے. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے دوسروں کی محتاجی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار میرویس بہزان نے ایسی ہی ایک ڈرائیونگ کلاس کا دورہ کیا۔ یہ اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ اب مزار شریف کے گلیوں میں خواتین گاڑیوں کو چلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ خواتین گاڑی چلا رہی ہیں۔ اس ڈرائیونگ ٹیسٹ کے دوران خواتین نے ایک مہینے کی طویل کلاس مکمل کی۔ ان ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ خود پر اعتماد اور خود مختاری کی طرف پہلا قدم ہے۔ ایک خاتون ڈرائیور رخسار نوری کا کہنا ہے،
بنظر میں خود شک فرصت خوب ہے۔
In my opinion, this is a great opportunity for women to learn how to drive.
میری رائے کے مطابق خواتین کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ کس طرح ڈرائیونگ سیکھے۔ میرے خیال میں ہر ایک کو ان کی حوصلہ شگنی کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ایک دوسری ڈرائیونگ سیکھنے والی خاتون پروانہ نوری کا کہنا ہے، خواتین کو ڈرائیونگ کے دوران مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اکثر منفی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ٹریفک کی انتظامیہ مختلف امور اور نجی تنظیموں سے وابستہ خواتین کو ڈرائیونگ کے کلاسز میں مدد دے رہے ہیں۔ رخسار کو ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے اپنے والدین کی پوری سپورٹ حاصل ہے۔ روشان نوری کہتی ہیں،
قسم کے ما بانوا ہر روز قربانی میں تیم تائی،
ہم خواتین اکثر مساوات کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی کمیونٹی کا نصف حصہ ہے، اس لیے ہمیں ان فرسودہ روایات کے خلاف لڑنا ہوگا۔ ہم بھی مردوں کی طرح ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو یہ ثابت کرے کہ ہم ہر کام کی اہلیت رکھتے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً 300 خواتین نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا تھا، اور یوں شمالی افغانستان کی ان خواتین نے اس میدان میں دیگر افغانی خواتین سے سبقت حاصل کی۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روایات کی بات ہوئی تو آئیے ایک اور روایت کی بات کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے حجرے کی۔ حجرہ ویسے تو کمرے کو کہتے ہیں، لیکن پٹھانوں کی روایت میں اس کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی حیثیت ایک درس گاہ کی طرح ہے، جہاں مختلف مسائل کے حل کے لیے مل کر سوچ بچار کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حجرہ کے بغیر پٹھان کلچر اور ثقافت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں نگت امان سے، ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں۔ جی نگت، بتائے گا۔
بہت شکریہ بہجت۔ ہم اپنے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کے پروگرام سدائے جہاں میں کوشش کرتے ہیں کہ پختون روایات کے حوالے سے بھی اپنے سامعین کو بتاتے رہیں۔ تو آج جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ ہم حجرے کی روایت کے حوالے سے بات کریں گے۔ حجرہ اور حجرہ محفل پختون ثقافت کا بنیادی عنصر ہے۔ حجرے سے نئی نسل کو اپنی ثقافت اور اقدار کا علم بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ حجرہ سیاسی مشاورت اور سماجی صلاح مشورے کے علاوہ دیگر اجتماعی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ ماضی کے برعکس اس حجرے میں نہ صرف اب لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا تقریباً کم ہو چکا ہے، بلکہ اس میں انجام پانے والی سرگرمیاں بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن سوات میں اب بھی حجرے کی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں وہاں کے لوگ، تو اسی روایت کے حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم ہمیں بتا رہے ہیں، تو آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں۔
حجرہ پختون ثقافت، تاریخ اور روایات میں ناقابل فراموش حیثیت رکھتا ہے۔ حجرہ اس مرکز کا نام ہے جو اپنی ذات میں مکمل ادارہ کہلاتا ہے، جو دنیاوی معاملات میں اتار چڑھاؤ، معاشرتی زندگی کے آداب، ثقافت اور اصولوں پر محیط مضبوط روایت سے شناسائی حاصل کرنے کے لیے ایک اکیڈمی کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ سوات کے بعض علاقوں میں اب بھی 100 سالہ پرانے حجرے موجود ہے، جو قدیم روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جہاں پر دن بھر کے تھکے ماندے لوگ رات کے وقت اکٹھے ہو کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے سمیت رباب کی دھن پر پشتو کی موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سوات کے ان پرانے حجروں میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جس علاقے میں حجرہ نہ ہو وہاں پر ثقافت کے ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔
حجرا جو ہے یہ ہم پختونوں کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک حوالے سے یہ ہماری روایات کا امین ہے، یہاں پہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور یہاں پہ میں نے زندگی کے جو اونچ نیچ ہے یہ میں نے یہاں پہ سیکھی ہے، پختون جو اقدار ہیں وہ مجھ میں یہیں سے پروان چڑھی ہیں، اور میں یہی کہوں گا کہ جس علاقے میں حجرا نہ ہو وہاں کی ثقافت جو ہے، وہاں کے پختون روایات جو ہیں وہ مرتے ہیں۔
اجرا نہ ہونا تو پٹھان جو ہے نا پٹھان نہیں معلوم،
یہ برسوات، بنیر، شہلا پار، یہ سب لوگوں کا ایک دوسرے سے وابستہ تھے۔
یہاں پر پہلے تو ایک قبائلی زندگی تھی، لوگ اپنے اپنے کام اپنے اپنے ذریعے سے کرتے تھے،
شام کے وقت گھنٹہ دو گھنٹہ یہاں ٹائم گزار دیتے ہیں اور باقی چھٹیوں میں ہوتے ہیں۔
حجرے کو پٹھانوں کی روایت میں درسگاہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر مقامی مسائل اور چھوٹے موٹے تنازعات کو جرگا کے ذریعے ختم کر کے بھائی چارے کی فضا کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک، سوات۔
پروگرام سدائے جہاں میں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی تفریح کی، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، اب ہم بات کرنے والے ہیں میرے من پسند موضوع کی، اور وہ موضوع ہے فلسفہ۔ نکہت، آپ کو فلسفی سے کوئی دلچسپی ہے؟
آپ کو پتا ہے کہ فلسفہ علم و آگاہی کا علم ہے، اور یہ ایک ہماگیر علم ہے جو وجود کے اغراض و مقاصد دریافت کرنے کی سعی رکھتا ہے، تو میرے خیال میں ہر کسی کو فلسفے سے بہت تو نہیں لیکن تھوڑی بہت تو ضرور لگاؤ ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ کا تو مجھے پتا ہے پسندیدہ موضوع ہے اور آپ اس پر بہت زیادہ بات بھی کریں گی، تو آپ کیا بتا رہی ہیں؟ آج بھی آپ کے پاس بہت زبردست رپورٹ ہے فلسفے کے حوالے سے۔
جی نگت، عام طور پر سمجھ یہی جاتا ہے کہ فلسفہ بڑا خشک مضمون ہے، لیکن شرطیا آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک بار آپ کو فلسفی میں مزہ آنے لگے تو پھر آپ اس مضمون کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے، اور اس کی مثال کون ہے؟ میں خود ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس جو ڈگری ہے وہ فلسفی کی ہے۔
واو، دیٹس گریٹ۔
اور اس فلسفی کی ڈگری نے زندگی میں مختلف رویے اور سوچ ترتیب دینے میں میری بڑی مدد کی۔ مختلف جگہوں پر مجھ سے یہ سوال بھی پوچھا جاتا رہا کہ کس طرح سے جرنلزم میں مدد ہوئی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ فلسفہ آپ کو چونکہ سوال کرنے، سوچنے کی طرف آمادہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ایک تجزیہ کرنے کی صورت ہے، سوال پوچھنے کی، ریسرچ کرنے کی، جاننے کی، وہ آپ کی ایک ٹریننگ کا حصہ بن جاتی ہے، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو وہی چیز آپ کو اپنے اس پیشے میں، ہمارے جو جرنلزم کا پیشہ ہے، اس میں ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ تو اب یہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہاں امریکہ کے سکولوں میں اب اس بات کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ بچے چھوٹی سی عمر میں اس مضمون کو پڑھیں تو ان کے لیے یہ بے حد فائدہ مند ہوگا۔ اور ایسا کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ رپورٹ سنیے گا، آپ کے لیے تیار کیا ہے اسے مدثرہ منظر نے۔
زمانہ طالب علمی میں ہمیشہ یہ احساس رہا کہ فلسفی ایک انتہائی خشک مضمون ہے، اور اسے پڑھنے والے یا تو دنیا سے بیزار ہیں یا رنگ و نور سے آری۔ اور سچ مانیے تو فلسفے میں ہماری دلچسپی مشہور فلاسفرز کے اقوال پڑھنے تک محدود رہی، مگر یہاں امریکہ آ کر پتہ چلا ہے کہ یہاں ہائی اسکولوں میں طلبا کو فلسفی پڑھانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ تاہم اصل فلسفہ طلبا کالج جا کر ہی پڑھتے ہیں۔ ایک ماہر تعلیم تو ایسی ہیں جن کا کہنا ہے کہ ایلیمنٹری اسکول کے بچوں کو بھی فلسفی سے واقفیت ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں میں تجسس کا جذبہ ابھارنے اور انہیں زندگی کے قریب لانے کے لیے فلسفی ایک مضبوط ذریعہ ہو سکتی ہے۔ میریٹا میکارٹی کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر شخص فلسفی ہے۔
Children are already curious. They're already full of wonder, and philosophy is the art of wonder.
وہ کہتی ہیں بچوں میں تو پہلے ہی تجسس کا جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور فلسفہ حیرتوں کا فن ہے۔ 15 سال سے زیادہ عرصے سے ماہرین تعلیم امریکہ کے دیہی اور شہری اسکولوں میں جا کر بچوں کے ساتھ فلسفیانہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس دوران ان ماہرین کی جستجو کیا رہی، اس بارے میں میکارٹی کہتی ہیں۔
Simply listening to them and asking them questions and looking at the world through their eyes is the beginning.
محض ان بچوں کی بات سننا، ان سے سوال کرنا اور ان کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا ہی شروعات ہے۔ مکارڈی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے لٹل بگ مائنڈز۔ یہ ایک طرح کی گائیڈ ہے جو ننھے ذہنوں کو فلسفی تک رسائی مہیا کرتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے افلاطون، امام غزالی، یامپال ساترے اور دلائی لاما جیسے فلسفیوں کا تعارف کروایا ہے۔ مکارڈی کہتی ہیں،
Children love Plato's myth of the cave. They love the notion that there's this darkness of a clouded mind in a cave and then you can exit the cave into the sunlight of clear ideas. They love
بچے افلاطون کی غار کی داستان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ انہیں یہ خیال بہت بھاتا ہے کہ ایک غار میں جہاں چاروں طرف اندھیرا ہے، آپ اچانک روشنی میں آ کر سوچنے لگتے ہیں۔ انہیں ایپیکیور اور قدیم یونان کی اس کی سادہ خوشیاں بہت پسند ہیں۔ انہیں برازیل کا پولو فریئر بھی پسند ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بچے تعلیم کے دوران اپنے تجربات بتائیں اور بھلے جہاں بھی ہوں اپنے تعلیمی نظام کے بارے میں بات کریں۔ اور انہیں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر بھی پسند ہیں کیونکہ ان کا عدم تشدد کا پرچار بچوں کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہے۔ مکارڈی کہتی ہیں کہ بڑے بچوں سے سوال کر کے انہیں فلسفے کی جانب مائل کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ ان سے روزمرہ زندگی میں دوستی، خوشی، ذمہ داری، انصاف یا موت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ مکارڈی کہتی ہیں کہ اساتذہ کم عمر طلبا کو فلسفی پڑھانا چاہیں تو یا تو اسے کورس میں شامل کر دیں یا پھر ایسی کلب بنائیں جہاں فلسفے پر بات کی جائے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب ہم چلتے ہیں صدائے جہاں پروگرام کے بالکل آخری رپورٹ کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ شو بز راؤنڈ اپ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک خبر میرے پاس ہے جو آپ کو سناتی چلوں، پھر ہم چلیں گے نگہت کے پاس اور معلوم کریں گے کہ آج شو بز راؤنڈ اپ میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔ پاکستان کے میوزک میں یوں تو کئی تجربات ہوتے آئے ہیں، لیکن جو شہرت اور مقبولیت کوک اسٹوڈیوز کے حصے میں آئی ہے وہ موسیقی کے کسی دوسرے پروگرام کو حاصل نہیں ہوئی۔ فوک ہو، پاپ ہو یا پھر پرانے گیت ہوں، جب تازہ اور نکھری ہوئی آوازیں اور ماڈرن آرکسٹرا کے ساتھ ان کو پیش کیا جاتا ہے تو نوجوان نسل بھی ان گیتوں پر جھومتی ہے۔ کوک اسٹوڈیوز کے سیزن 11 کی شروعات ہوا چاہتی ہے اور اس کی ایک جھلک سامنے آتے ہی ہر طرف اسی کے چرچے ہیں، اور اس کی وجہ کوک اسٹوڈیوز میں پیش کی جانے والی خواجہ سراؤں کی جوڑی نغمہ اور لکی ہے۔ سبھی اسے منفرد اور قابل تعریف تجربہ قرار دے رہے ہیں۔ کوک اسٹوڈیو نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی شوق سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے بھارتی میڈیا نے بھی خواجہ سراؤں کی کوک اسٹوڈیو میں پرفارمنس کو خصوصی کوریج دی اور اسے دل جیتنے والی کوشش قرار دے دیا۔ کوک اسٹوڈیو کے اس تازہ سیزن کے تعارفی پرومو میں شعرا آفاق شاعر فیض احمد فیض کی مشہور نظم ہم دیکھیں گے میں جن آرٹسٹوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا ان میں لیجنڈری عابدہ پروین ہیں، عطاء اللہ عیسیٰ خیل بھی اور دیگر مشہور پاکستانی گلوکاروں سمیت خواجہ سرا نغمہ اور لکی کی آوازیں بھی شامل ہیں۔ کوک اسٹوڈیوز کی جانب سے خواجہ سرا کمیونٹی کو اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع دینے پر سوشل میڈیا میں بھی بہت اس کی تعریف ہو رہی ہے، سراہا جا رہا ہے اور بہت سے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کی بڑی تعریف بھی کی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت کے پاس تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ شو بز راؤنڈ اپ میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔
شکریہ بہجت، ایک زبردستی آپ نے خبر دی، اچھی بات ہے کہ خواجہ سرا اب اس فیلڈ میں بھی آگے آ رہے ہیں۔ تو پروگرام کی آخری رپورٹ شوبز راؤنڈ اپ ہے، جس میں ہم شوبز انڈسٹری میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں جو باتیں نہیں آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ تو ہمارے نمائندے محمد اویس نے اس ہفتے شوبز راؤنڈ اپ آپ کے لیے تیار کیا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
سال 2000 کی ہالی ووڈ بلاک بسٹر سپر ہیرو تھرلر فلم انبریکیبل کے سلسلے کی تیسری اور آخری فلم گلاس کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Maybe this will all make sense if I explain who I am. My name is Dr. Ellie Staple and I'm a psychiatrist.
اس فلم میں ایک ایسے الجھے ہوئے شخص کی کہانی دکھائی گئی ہے جس کے 24 مختلف روپ ہوتے ہیں۔ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 18 جنوری 2019 کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ بالی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم منا بھائی کے تیسرے سیکوئل میں ارشد وارسی کی جگہ رنبیر کپور کو کاسٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ رنبیر کپور نے سنجے دت کی زندگی پر بننے والی فلم سنجو میں مرکزی کردار ادا کیا اور ان کی اداکاری کو فلم بینوں نے بے حد پسند کیا۔ سنجو رنبیر کپور کے کیریئر کی سب سے کامیاب ترین فلم ہے۔ تاہم اب یہ خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ ہدایت کار راج کمار ہیرانی مشہور زمانہ فلم منا بھائی کے تیسرے سیکول بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جبکہ ہدایت کار کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ فلم کے نئے سیکول میں سرکٹ کا کردار ادا کرنے والے ارشد وارسی کی جگہ اس پر رنبیر کپور کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ دہشت اور خوفناک مناظر سے بھرپور ہالی ووڈ سپر نیچرل ہارر فینٹیسی فلم ڈاؤن اے ڈارک ہول کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Two suspensions, a misdemeanor arrest, and a still pending arson charge.
Dr. Sinclair represents a school. Actually, it's more of an academy where girls like you could have gone on to do incredible things. Welcome to Blackwood.
اس فلم کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھوم رہی ہے جو بورڈنگ سکول میں داخلے کے بعد وہاں پر موجود پرسرار مخلوق کا ڈٹ کر سامنا کرتی ہے۔ خوف اور دہشت سے بھرپور یہ فلم 17 اگست کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ سری دیوی نے کئی برسوں تک بالی ووڈ پر راج کیا اور اب ان کی بڑی بیٹی جانوی کپور بھی بالی ووڈ فلم نگری میں تہلکہ مچانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ جانوی کپور کی پہلی بالی ووڈ فلم دھڑک نے بہترین آغاز کیا، ریلیز کے پہلے ہی روز 8 کروڑ سے زائد کما لیے، جبکہ دوسرے روز میں 75.19 کروڑ کا بزنس کر لیا، جبکہ شائقین کی جانب سے نئے اداکاروں کو بے حد سراہا جا رہا ہے۔
انتظار کی اپنا ملنا لکھا اسی برس ہے نا۔
علی ظفر کی پہلی پاکستانی فلم تیفا ان ٹربل کا باکس آفس پر جادو چل گیا۔ فلم نے ریلیز کے بعد سے اب تک تقریباً 2.5 کروڑ کا بزنس کر لیا۔ تیفا ان ٹربل کے ریلیز ہونے کے بعد سے ہی تمام سینما گھروں میں ہاؤس فل دیکھا جا رہا ہے، جبکہ تیفا یعنی علی ظفر کے دیوانوں نے فلم کو فل مارکس دے دیے ہیں۔ تیفا ان ٹربل پاکستان سمیت 25 ممالک میں نمائش کے لیے پیش کی گئی، جن میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جہاں پہلی بار کسی پاکستانی فلم کو ریلیز کیا گیا۔ اب تک 2.5 کروڑ سے زیادہ بزنس کرنے والی تیفا ان ٹربل کی ٹرین رکتی نظر نہیں آ رہی۔ ڈی سی کامکس کے مشہور کردار ایکوامین پر مبنی نئی ہالی ووڈ سپر ہیرو فلم ایکوامین کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
My father was a lighthouse keeper. My mother was a queen. But life has a way of bringing people together.
We could unite our worlds one day.
Check it out. Arthur is talking to the fish.
اس سنسنی خیز فلم کی کہانی ایک ایسے سپر ہیرو کے گرد گھوم رہی ہے جو دنیا کے سمندروں پر حکومت کرتا ہے اور اسے دشمنوں سے بچاتے ہوئے حفاظت کرتا ہے۔ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایکوامین اٹلانٹس کے پانیوں پر حکومت کرتا ہے، تاہم جب زمین پر جاری برائی کی طاقتوں سے جنگ پانی کا رخ کر لیتی ہے تو اس وقت ایکوامین اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ان بری طاقتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ فلم رواں سال 21 دسمبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ بالی ووڈ کے سلطان سلمان خان کی کامیڈی فلم ریڈی کا پہلا سیکول بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق انیس بزمی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ریڈی کی کامیابی کے بعد فلم کا سیکول بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کی تصدیق فلم ساز بھوشن کمار نے کر دی۔ فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ اسین کو سیکول میں بھی ایک بار پھر کاسٹ کیا جائے گا۔ مشہور زمانہ ہیری پوٹر فلم سیریز کی مصنفہ اور مشہور برطانوی ناول نگار جے کے رولنگ اپنے مداحوں کے بے حد اصرار پر ایک بار پھر واپسی کے لیے تیار ہیں۔ اس سلسلے میں نئی ہالی ووڈ فینٹسی ڈراما فلم فینٹاسٹک بیسٹس کے سیکول فینٹاسٹک بیسٹس 2 کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
I'm scared, Professor Dumbledore.
Everyone is scared of something.
Ridiculous!
اس سنسنی خیز فلم کی کہانی نیو یارک میں قائم چڑیلوں اور جادوگروں کی ایک ایسی خفیہ کمیونٹی کے گرد گھوم رہی ہے جو ہیری پوٹر کے سکول میں داخلے کے 70 سال پہلے کی داستان بیان کر رہی ہے۔ حیرت انگیز واقعات اور دلچسپ قصوں کی منظر کشی کرتی یہ فلم رواں سال 16 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی ہمارا صدائے جہاں کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ہفتے کا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں sejradio@voanews.com پر۔ آپ کی آرا کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت بھی ریکارڈنگ انجینئر واٹرک زورنیا کے ساتھ اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے مشترکہ پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ آئندہ ہفتے۔ پھر ہمارے ان پروگراموں کو سنیے اور ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہے۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔